سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں. ریڈیو تہران سے روزانہ سیاسی، سماجی، ثقافتی، مذہبی، سیاحتی مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس سے روزانہ صبح اور شام کی دو مجالس کی نشریات پیش کی جاتی ہیں. صبح کی مجلس یعنی پہلی مجلس کی نشریات ایک گھنٹے دورانیے کی ہوتی ہیں اور دوسری یعنی شام کی مجلس کی نشریات کا دورانیہ 3.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. شام کی اور رات کی مجلس کو ایک کر کے شام کی مجلس کا دورانیہ 3.5 گھنٹے کیا گیا ہے. شام کی یعنی دوسری مجلس میں خبروں کے 3 بلیٹن ہوتے ہیں اور صبح کی نشریات میں خبروں کا 1 بلیٹن ہوتا ہے. سامعین، تخلیق انسان کا حقیقی مقصد عبادت ہے اور عبادت بغیر معرفت اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں، اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے بھی ہے. لہذا مقصد حصول علم خداوند عالم کی معرفت اور نتیجہ معرفت عبادت، اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. اس صورت میں جتنا علم بڑھتا ہے، خدا سے دوری اور مخلوق کی خدمت کرنے کے بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے، یا احمقوں سے بحث کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، وہ آگ میں اپنی جگہ بنائے گا. بے شک علمی سربراہی کا حق صرف اس کے اہل ہی کو ہے. اور سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 مرداد، 22 محرم الحرام اور 28 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس محرم الحرام سن 354 ہجری قمری کو عظیم مسلمان ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ابو علی حسن بن حیثم بصری عراق کے جنوبی شہر بصرے میں پیدا ہوئے. وہ ابن حیثم کے نام سے مشہور تھے. ان کو طب، ریاضی، طبیعیات، ہند سے نجوم اور منطق کے علوم پر مکمل عبور حاصل تھا. ان علوم سے متعلق انہوں نے گراں بہا تالیفات چھوڑی ہیں۔ وہ عظیم مسلمان دانشوروں کے علوم سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ یورپی ماہرین مشرقیات نے ابن حیثم کی تخلیقات سے متعلق وسیع تحقیقات کی اور ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ابن حیثم کی اہم ترین کتاب کا نام المناظر ہے۔ اٹھائیس جولائی سن 1821 عیسوی کو پیرو نے اسپین سے آزادی حاصل کی۔ پیرو متمدن قوم انکا کا اصل وطن تھا، جس کا 12ویں سے 16ویں صدی تک جنوبی امریکہ کے شمال مغربی علاقے پر تسلط رہا۔ 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہسپانوی استعمار پسند پیرو میں داخل ہوئے اور ریڈ انڈینز کا بے رحمی سے قتل عام کرنے کے بعد اس علاقے کو انہوں نے اسپین کے کنٹرول میں لے لیا۔ ہسپانویوں نے پیرو کے عوام اور اس کے ذخائر اور دولت کو بے دردی سے لوٹا۔ اسی بنا پر پیرو کے حریت پسند عوام کے انقلاب نے شدت پکڑ لی۔ آخرکار جنوبی امریکہ کے آزادی پسند رہنماؤں خوزے سان مارٹن اور سائمن بولیور کی قیادت میں جد و جہد کے نتیجے میں پیرو نے آزادی حاصل کی اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ اٹھائیس جولائی سن 1858 عیسوی کو جرائم کی تفتیش اور مجرموں کی شناخت کے سلسلے میں انگلیوں کے نشان یا فنگر پرنٹس لینے کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ ایک برطانوی افسر ولیم ہرشل ہندوستان کے علاقے جنگی پور میں مامور تھا۔ اس نے ایک مقامی ٹھیکیدار کو ایک سڑک بنانے کا ٹھیکہ دیا۔ ٹھیکے کے معاہدے پر ٹھیکیدار کے دائیں ہاتھ کا نشان ثبت کروا لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کی بنی ہوئی ایک روشنائی استعمال کی، جو وہ اپنی سرکاری مہر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگلے برس جون 1859 میں جب اس کی تعیناتی بنگال میں مجسٹریٹ کے طور پر ہوئی، تو اس نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے ہاتھوں کے نشانات اکٹھے کرنے شروع کیے اور ان کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹر بنایا۔ اس نے جتنے فنگر پرنٹس جمع کیے ان کا مفصل مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے مختلف تھا۔ اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ ایک شخص کے فنگر پرنٹ عمر کے ہر حصے میں یکساں رہتے ہیں۔ سن 1901 میں پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پھر 1920 میں امریکی خفیہ پولیس ایف بی آئی نے اس طریقے کو اپنایا۔ اٹھائیس جولائی سن 1878 عیسوی کو برلن کانفرنس کے اختتام پر روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور آسٹریا کے درمیان تاریخی برلن معاہدہ ہوا۔ برلن کانفرنس جرمنی کے اس وقت کے چانسلر بسمارک نے منعقد کروائی تھی۔ برلن معاہدے کے بعد جرمنی کی فوجی اور سیاسی طاقت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور جرمنی کی توسیع پسندی میں اضافے کی راہ ہموار ہو گئی۔ درحقیقت برلن کانفرنس پہلی جنگ عظیم کا ایک سبب تھی۔ اٹھائیس جولائی سن 1914 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ سے پہلے آسٹریا کی بادشاہت نے سربیا میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، لیکن اس اعلان جنگ کی اصل وجہ سربیا کے عوام کی طرف سے اپنے ملک کے داخلی امور میں آسٹریا کی مداخلت اور آسٹریا کے خلاف ان کی بغاوت تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی، آسٹریا اور سلطنت عثمانیہ ایک محاذ پر تھے، جبکہ روس، فرانس، برطانیہ اور سربیا نے ان کے خلاف اتحاد بنا رکھا تھا۔ 28 जुलाई सन 1976 ईस्वी को चीन के मशरकी शहर तांगशान में जबरदस्त जलजला आया जिसकी शिद्दत 7.9 रिक्टर थी। इस जबरदस्त जलजले की वजह से 6 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए और लाखों जख्मी और बेघर हो गए। अलबत्ता चीन के हुकाम ने मरने वालों की तादाद 2,40,000 बताई थी। 20वीं सदी में चीन में आने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा जलजला था। इससे पहले सन 1556 में भी चीन में निहायत शदीद जलजला आया था जिसके नतीजे में 8,30,000 अफराद मारे गए थे। अट्ठाईस जुलाई को हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। हेपेटाइटिस को यरकान भी कहा जाता है जो इंसान के जिगर को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। दरअसल जिगर में इन्फेक्शन के बाइस होने वाली सोजिश और वर्म ही हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस की कई किस्में होती हैं जिनमें बी और सी ज्यादा खतरनाक बताई जाती हैं। हेपेटाइटिस की ए डी और ई किस्में ज्यादा खतरनाक नहीं होती और इनका मरीज चंद दिन में ही ठीक हो जाता है। ये आलमी दिन मनाने का मकसद हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना और जिगर की इस बीमारी से बचाव के तरीकों को आम करना है। इस मरज की रोकथाम के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई भी ये आलमी दिन मनाने के मकासद में शामिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इस मरज से सालाना 10 लाख से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। नीज हर साल हेपेटाइटिस से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस मरज के फैलाव में सबसे बड़ा खतरा ऐसे मरीज हैं जिनको अपने इस मरज का इल्म नहीं होता और वो उसे दीगर अफराद में मुंतकिल कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस मरज में मुबतला हैं लेकिन उन्हें उसका इल्म नहीं है। आलूदा पानी, नाकिस खुराक और इस्तेमाल शुदा सिरिंज का इस्तेमाल हेपेटाइटिस मरज में मुबतला होने की वजूहात में शामिल हैं। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर बरूच बिलमबर्ग के यौम पैदाइश 28 जुलाई को ये आलमी दिन मनाने के लिए मुंतखब किया गया क्योंकि डॉक्टर बरूच बिलमबर्ग ने ही हेपेटाइटिस बी वायरस HBV दरियाफ्त किया और इस वायरस के लिए एक तशखीसी टेस्ट और वैक्सीन तैयार की थी। अट्ठाईस जुलाई को दुनिया भर में फितरत के तहफ्फुज का आलमी दिन या वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में कुदरती वसाइल, माहौलियात और फितरत यानी नेचर के तहफ्फुज के बारे में शऊर और आगाही पैदा करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक सन 1970 से दुनिया की आबादी में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ है कि हमारी जमीन पर पड़ने वाला बोझ दुगना हो गया है जबकि कुदरती वसाइल में 33% कमी वाकई हुई है। हम जमीन पर मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, मादनियात, दरख्त, जानवर, गिजा और गैस जैसे कुदरती वसाइल पर इन्हसार करते हैं। जिंदगी में तवाजुन के लिए जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों की बका जरूरी है क्योंकि तमाम जानदार और वसाइल एक दूसरे से मरबूत हैं। मसलन अगर हम ज्यादा पानी खर्च करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन से पीने के पानी के जखायर खत्म हो जाएंगे और हम पानी जैसी अजीम नेमत से महरूम हो जाएंगे। चुनाचे जरूरी है कि हम पानी समेत तमाम कुदरती वसाइल और जखायर का बेजा इस्तेमाल न करें बल्कि उनके तहफ्फुज के लिए काम करें। सामईन इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है। ये तहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज। सामईन, इस्लामी फलसफे की रूह से जो कुछ खुदा की जानिब से है वो खैर ही खैर है। इसलिए जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है یا وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو یہ دراصل اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں پر بلاؤں کے ذریعے لطف کرتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے اور اپنے مومن بندے کو اس طرح دنیا سے بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بچاتا ہے۔ اور سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں، اعزاء اور اقربا کی جو محبت خلق کی ہے اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ، اموال کو زیادہ، بلاؤں کو دور، حساب کو آسان اور موت میں تاخیر ڈالتا ہے۔ ایک اور حدیث میں صلہ رحم کے مزید فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور وہ فوائد یہ ہیں: جلدی ثواب ملنے کے اعتبار سے بہترین اطاعت صلہ رحم ہے۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن صلہ رحم کی وجہ سے ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ سکون سے رہتے ہیں۔ سامعین، کردار کی خوبی، رزق میں اضافے اور عمر میں زیادتی انسان کی خواہشات کا حصہ ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے حصول کا خلق خدا سے کیا تعلق ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث مبارک میں: جو زبان کا سچا ہے اس کا عمل پاک ہے، اور جس کی نیت اچھی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر، بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، مثلاً صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ،
اتاق من،
ہمارا کمرہ،
تخت،
بیڈ،
تخت خالی،
خالی بیڈ،
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں،
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ،
ساختمان دو،
عمارت نمبر دو یا بلڈنگ نمبر دو،
یک،
ایک،
ساختمان یک،
عمارت نمبر ایک۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
است،
ہے،
ممکن است،
ممکن ہے،
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے،
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
این،
یہ،
فرم،
فارم،
دانشجو،
طالب علم،
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع۔ البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے۔
خیلی متشکرم،
بہت شکریہ،
خیلی ممنون،
بہت شکریہ، یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا۔ اور اب آئیے محمد رامین اور ہاسٹل نمبر دو کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام آقا۔
سلام جناب۔
سلام، روز بخیر۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے۔
بلے، می دانم۔
جی ہاں، میں جانتا ہوں۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے۔
سلام آقای داوری۔
سلام جناب داوری۔
سلام، شما در ساختمان دو هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر دو میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است۔
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر ایک میں ہے۔
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ دو میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است۔
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو۔ سامعین، آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے۔
سلام آقا۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
بله، می دانم۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
سلام آقای داوری۔
سلام، شما در ساختمان دو هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است۔
سامعین، داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف پڑھتے ہیں۔ وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے۔ طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو.
یہ لیجیے، یہ بلڈنگ نمبر دو کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایی فرم دانشجوهای ساختمان دو.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں، آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر دو کے کمرہ نمبر 12 میں.
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلم کیا، ان میں اپنے پیدا کرو ہو. اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں،
شب کی ٹھو کر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ فلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفس رب کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے اور اب وقت ہوا ہے خبروں کے تیسرے بلیٹن کا. تو خبروں کا تیسرا بلیٹن چند لمحوں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے.
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے نومنتخب صدر کے عہدے صدارت کی توثیق, تقریب سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب, ملک کی توانائیوں سے استفادے اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توسیع پر تاکید. غزہ پر سیونی فوج کے حملے جاری, ایک سکول پر غاصب اسرائیل کے حملے میں دسیوں فلسطینی شہید. مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کا دھرنا جاری, مذاکرات کی حکومتی پیشکش قبول. اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی صدارت کی باضابطہ طور پر توثیق کر دی ہے. تقریب کے دوران رہبر معظم کا ایک حکم نامہ پڑھا گیا, جس میں انہوں نے ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کو ایران کے صدر ہونے کا باقاعدہ حکم جاری کیا. عہدے صدارت کے توثیق نامے میں کہا گیا ہے کہ صدارتی انتخابات کا فیصلہ کن امتحان سخت حالات میں عوام اور حکام کی کاوشوں اور کوششوں سے بہت ہی پرسکون انداز میں اور متانت کے ساتھ انجام پایا, اور عوام کی منتخب کردہ شخصیت ایک بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے. اس تقریب میں اسلامی جمہوری ایران کے نئے صدر نے آئندہ حکومت کی کامیابی کو نظام کی کلی پالیسی اور ترقیاتی پروگرام کے قانون پر پابندی کو قرار دیا. نئے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اپنے صدارتی حکم کی توثیق کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام کے ویژن میں ایران ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو علاقے میں اقتصادی, سائنسی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہو. اسلامی اور انقلابی تشخص کے ساتھ عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل اور بین الاقوامی تعلقات میں تعمیری اور مؤثر اشتراک عمل کا حامل ہو. مسعود پزیشکیان نے کہا کہ نئی حکومت کے ویژن میں بھی ایران اسلامی اقدار و اخلاقی اصولوں پر مبنی ثقافتی تقاضوں کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ملک رہے گا. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی نظام نے حکام کے لیے جو ویژن مقرر کر رکھا ہے وہ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات کی روشنی میں ایک مضبوط حکومت و کابینہ کی تشکیل ہے, اور یہ مہم صرف باہمی تعاون اور قانون کی پاسداری کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے. واضح ہے نو منتخب ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی تقریب حلف برداری منگل کو منعقد ہوگی, جس میں ملک کے اعلی حکام کے علاوہ مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے 70 وفود شرکت کر رہے ہیں. اب تک کی موصول اطلاعات کے مطابق 70 غیر ملکی وفود نے اپنی شرکت کا اعلان کیا ہے, جن میں مختلف ممالک کے 10 صدور اور وزرائے اعظم, 15 ممالک کے سربراہان پارلیمنٹ, 17 ممالک کے خصوصی اعلی وفود اور مختلف اداروں کے سربراہان شامل ہیں. نو منتخب صدر مسعود پزیشکیان کے عہدے صدارت کی توثیق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو بھرپور طریقے سے جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ صدارتی انتخابات ایک امتحان تھا جس میں ایرانی عوام کو کامیابی نصیب ہوئی ہے, اور ہمیں ملک کی داخلی توانائیوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات سے استفادہ کرنا ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عہدہ صدارت کی توثیق ایک ضخیم اور مضمون سے سرشار کتاب ہے, جسے ایران کے عوام اور عہدیداروں نے پرجوش انتخابات کے ذریعے تدوین کیا ہے, اور ایران کے عظیم اور شاندار کارناموں میں ہمیشہ محفوظ رہے گی. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شہید صدر رئیسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی رحلت سے ایران میں حکم فرما غم و اندوہ کی فضا کے باوجود 14 صدارتی انتخابات الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے منعقد ہوئے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ ملک کے لیے ایک بڑا امتحان تھا, اور الحمدللہ یہ امتحان بھی کامیابی کے ساتھ سر ہوا, اور اس کا میٹھا اور شیریں نتیجہ ایران کے عوام انشاءاللہ ضرور چکھیں گے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں ایک بہترین اسلامی جمہوریت ہے, اور آج ایران میں جو دینی جمہوریت پائی جا رہی ہے یہ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی, بلکہ ایرانی عوام کے قیام, جد و جہد اور انقلاب کے ذریعے حاصل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ امام خمینی کی قیادت میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ایرانی عوام کو اپنی تقدیر اور ملک کا نظام خود چلانے کا موقع فراہم کیا, جو بہترین تحفہ اور ہدیہ, اور اس دینی جمہوریت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حالیہ انتخابات بھی بہت اچھے طریقے سے منعقد ہوئے, اور عوام نے ایک اہل اور لائق شخص کو اپنا صدر منتخب کیا, اور آج نو منتخب صدر نے جو تقریر کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اسلامی جمہوریت کے حقیقی بنیادوں کے پوری طرح پابند ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم امور مملکت چلانے میں ان کی مدد فرمائے. رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی توانائیوں سے بھرپور استفادے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات سے بھی استفادہ ضروری ہے۔ خارجہ پالیسی کے موضوع پر رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عالمی اور علاقائی حالات کے سلسلے میں بھرپور اور مؤثر انداز میں کردار ادا کیا جائے اور کسی بھی صورت میں دفاعی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ عالمی اور علاقائی سطح پر جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ایک واضح اور شفاف موقف اپنانا ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خارجہ پالیسی میں ہماری ترجیحات ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے، اور کسی بھی ملک کی 14 ملکوں سے سرحدیں ملنا ایک بڑا امتیاز ہوتا ہے، لہذا ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کی توسیع ہماری ترجیحات ہیں۔ آپ نے فرمایا، البتہ یورپی ملکوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور اگر ہم نے یورپی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے برسوں کے دوران ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپنایا، لیکن اس کے باوجود یورپی ممالک بھی ترجیحات میں ہیں، تاہم کچھ یورپی ملکوں کے دشمنانہ رویوں اور اذیتوں کو ہم فراموش نہیں کریں گے۔ اس تقریب کے دوران رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کی صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ کبھی اسلامی ملکوں کا مسئلہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج مسئلہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکومت کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ ایک جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروہ ہے جو غزہ کے معصوم بچوں پر بم برسا رہا ہے۔ تاریخ میں صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے یہ جرائم بدترین جرائم میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امریکی کانگریس کے لیے شرمناک واقعہ ہے کہ اس نے جرائم پیشہ نیتن یاہو کو تقریر کرنے کا موقع دیا اور کانگریس کے ارکان نے اس کی باتیں سنی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطین کے علاقے خان یونس میں جاری اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت اور اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا، عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ عالمی برادری اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرتے ہوئے اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ اب تک پاکستان ایئر فورس کے 6 جہازوں کے ذریعے 1200 ٹن اور 3 بحری جہازوں کے ذریعے 1500 ٹن امدادی سامان فلسطین بھجوایا جا چکا ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فلسطین کے میڈیکل کے طلبہ کے لیے خصوصی انتظام کی ہدایت کی تاکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے شیعہ علماء کرام اور تنظیمات کے رہنماؤں کی جانب سے ضلع کرم میں فریقین کے درمیان لڑائی کو مذہبی رنگ دینے اور ریاستی اداروں کی خاموشی کے خلاف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ضلع کرم کے پرامن ماحول کو ایک منظم سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور دیگر ریاستی اداروں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شیعہ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پارا چنار میں حالیہ حملوں کا سلسلہ فرقہ وارانہ نفرت اور دہشت گردوں کا دوبارہ فعال ہونا ایک پریشان کن رجحان کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ لہر ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم اس طرح کے پرتشدد حملوں اور جھڑپوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور تمام شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں اعلی حکام سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی جائے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ علاقے میں پائیدار امن کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ جب دو فریقین کے درمیان فیصلہ ہو گیا تو کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ بوشہرہ میں وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے حفاظتی اداروں اور امجرگے کی گاڑیوں پر راکٹوں اور دوسرے جنگی ہتھیاروں سے حملہ کیا؟ شیعہ قائدین کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کو پورے ضلع پر مسلط کرنا اور پورے ضلع کو محصور کرنا ریاستی اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ چند لوگوں کا سوشل میڈیا پر کھل کر دوسرے فریق کو کافر کہنا اور ان سے جنگ کرنا جہاد اکبر سمجھنے والوں کو آج تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ پریس کانفرنس کے شرکا نے کہا، اگر اس دہشت گردانہ رویے کی روک تھام نہ کی گئی تو مستقبل میں یہ لوگ ملکی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے راولپنڈی میں جاری دھرنے کے دوران حکومت کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں بھاری ٹیکسوں کے خلاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ دھرنے کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس درمیان وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے امراض جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچے، جہاں انہوں نے جماعت اسلامی سے دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی۔ جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کرنے کی حکومتی درخواست کو مسترد کر دیا، تاہم مذاکرات کے لیے حکومت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف بتائیں کہ کوئی شخص کم سے کم اجرت یعنی 37,000 میں اپنا گھر کیسے چلائے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پورم سیاسی جدوجہد کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیراعلی اور پی ڈی ایم اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں خطے میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافے پر مرکزی سرکار کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سری نگر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں میں عسکریت پسندی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب گھروں سے نکل آنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند جموں میں گھس کر ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور مرکزی حکومت کے لوگ ہمارے اسکولوں، اداروں اور یونیورسٹیوں میں دراندازی کرنے میں مصروف ہیں۔ محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک کی جیلوں میں بند پڑے کشمیری نوجوانوں کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ پی ڈی پی کو ختم کر دیا گیا، لیکن آج یہاں عوامی سیلاب اس بات کا غماز ہے کہ پی ڈی پی عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں اسکول پر فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم سے کم 36 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت اور میڈیا آفس نے بیان میں کہا کہ غاصب اسرائیل نے جس اسکول پر حملہ کیا اس میں بمباری کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ دارالبلح میں کیے گئے اس حملے میں 15 بچوں اور 8 خواتین سمیت 30 افراد شہید ہو گئے، جبکہ اس کے علاوہ 100 سے زائد زخمی بھی ہوئے، جس میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسکول میں دہشت گردوں کی موجودگی پر اسے نشانہ بنایا اور انہوں نے شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کیے۔ حملے سے اسکول کی عمارت مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئی، جہاں بعد میں لوگوں کو اپنے پیاروں اور قیمتی اشیاء کو ڈھونڈتے دیکھا گیا۔ سیونی حکومت کی امدادی ٹیم کے ایک کارکن نے العربی ٹی وی چینل کے صحافی کو بتایا ہے کہ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے شمس میں دھماکے کا باعث اسرائیل کے دفاعی سسٹم کا میزائل تھا اور یہ دھماکہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ سیونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے مقبوضہ جولان میں واقع مجدل شمس کو حزب اللہ لبنان نے نشانہ بنایا اور اس حملے میں اب تک 12 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اسی کو بہانہ بنا کر نسل کچھ سیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان پر اپنے تازہ ترین حملوں میں 5 سرحدی دیہاتوں کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان نے حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مجدل شمس پر حملے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی امدادی ٹیم کے کارکن نے کہا ہے کہ چند عینی شاہدوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آئرن ڈوم سے فائر ہونے والا میزائل مجدل شمس میں فٹ بال گراؤنڈ میں آ کر گرا۔ جبل الشیخ علاقے کے لوگوں نے بھی، جن کا تعلق شام کے مقبوضہ جولان کے دروزی فرقے سے ہے، کہا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈوم سے فائر ہونے والے میزائل میں انحراف پیدا ہونے کا باعث فٹ بال گراؤنڈ میں دھماکہ ہوا۔ دریاسنا لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نوی بری نے بھی لبنان میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر جنین پلاسخارت کو فون کر کے بتایا ہے کہ شمس میں ہونے والے ہوائی سانحے میں حزب اللہ لبنان کا ہاتھ نہیں ہے، اور پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ سانحے کا ذمہ دار لبنان یا استقامتی تحریک نہیں ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے سپیکر نبی بری نے مزید کہا کہ جنوبی لبنان کے دیہاتوں پر اسرائیل کے پہ در پہ حملوں اور جارحیتوں، حتی عام شہریوں، میڈیکل عملے اور صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے، نیز عالمی سطح پر ممنوع ہتھیاروں کو استعمال کیے جانے کے باوجود لبنان اور اس کی استقامت جنگ کے اصولوں کی پابند ہے اور عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ اس سلسلے میں امریکی صحافی ڈان کوہن نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور بہانے کی تلاش میں ہے، اور اسی بنا پر بلا کسی ثبوت کے حزب اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ لبنان کے ترقی پسند سوشلسٹ پارٹی کے سابق سربراہ ولید جنبلات نے بھی کہا ہے کہ دشمن جنگ کی آگ بڑھانا چاہتا ہے۔ غاصب سے ان دشمن کا ماضی و حال قتل عام سے بھرا ہوا ہے جو بلا سبب عام شہریوں کے خلاف جرائم و قتل عام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے علاقے دیرزور میں کونیکو گیس فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ المجادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مشرقی شام میں دیرزور میں امریکی فوجی اڈے پر تیسری بار میزائل حملہ ہوا اور کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس حملے کے ساتھ ہی اڈے میں تعینات امریکی جنگی طیاروں نے مشرقی شام کے مختلف علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکہ کی حمایت سے غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کے آغاز کے وقت سے تحریک استقامت کی جانب سے عراق و شام میں امریکی فوجی اڈوں پر مسلسل راکٹ، میزائل اور ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں۔ تحریک استقامت نے اپنے انتباہ کو عملی جامہ پہنا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امریکہ کو غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی حمایت کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہماری نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان میں تاسوعا اور عاشورۂ حسینی کی مناسبت سے پرشکو انداز اور بھرپور سیکیورٹی کے ساتھ مجالس و جلوس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ افغانستان کے شہر بلخ میں اہل سنت کے پیروکاروں نے محرم الحرام کی مجالس میں شرکت کر کے اس بات پر زور دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق اسلام اور اس کے تمام پیروکاروں سے ہے، اور شہدائے کربلا، خاص طور پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہر شخص کا اولین فریضہ ہے۔ بلخ کے ثقافتی اور سماجی سرگرم رکن نعمت اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مجلسوں کے دوران کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق کسی خاص تحریک، فرقے یا مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور اس کے پیروکاروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے مقام و عظمت کی ہر قوم و ملت کے لوگ قدر کرتے ہیں، اور شہدائے کربلا بالخصوص نواسۂ رسول کا احترام کرنا سب کا فرض ہے۔ افغانستان میں مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے نمائندے سید حیدر ہاشمی نے کہا کہ محرم الحرام میں منعقد ہونے والی ان مجالس اور جلوسائے عزا کا انعقاد سرکار سید الشہداء یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تہ دل سے خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابو حنیفہ کے پیروکاروں کا امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور شخصیت کی تعظیم و احترام کرنا در حقیقت چراغ ہدایت اور انسان کے لیے کشتی نجات ہے۔ افغانستان میں مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے نمائندے سید حیدر ہاشمی نے بلخ میں اہل سنت کے ذریعے عاشورہ محرم منائے جانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا مالک خداوند عالم کی ذات والا صفات اور بانی خداوند عالم کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے انعقاد کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے مزید تاکید کی کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں شرکت سے روحوں کو آزادی اور ذہن و دماغ کو جلا ملتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خداوند عالم کی مرضی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ انسانیت باقی و زندہ رہے۔ افغانستان میں مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے نمائندے سید حیدر ہاشمی نے یزید پلید کے ظلم و ناانصافی کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے مشن اور تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ حکومت اور عوام کو امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کی ترقی و پیش رفت کے لیے سعی و کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے احیاء اور معاشرے کی اصلاح اور رضاء الہی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لہذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کریں اور لوگوں کو راہ راست پر چلنے کی دعوت دیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے معاون نے صوبہ پنجشیر میں زمرد نمائش کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ ایران ایک خوشحال، محفوظ اور خود مختار افغانستان کا خواہاں ہے۔ سید حسن مرتضوی نے اس صوبے میں سلامتی اور کاروبار کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایران ایک خوشحال، محفوظ اور خود مختار افغانستان چاہتا ہے۔ انہوں نے افغانستان کی سلامتی کے لیے زمرد کی کان کنی اور اس قیمتی پتھر کی خرید و فروخت کے میدان میں بہت سے لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کی خوشحالی پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ سید حسن مرتضوی نے صوبہ پنجشیر میں لوگوں کی معمول کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک خوشحال، محفوظ اور خود مختار افغانستان کا خواہاں ہے، اور اس ملک میں جتنی زیادہ امن و سلامتی ہوگی ہم بھی ایران میں اسی قدر امن و سکون کا احساس کریں گے۔ سید حسن مرتضوی نے اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ایران تجارت اور کانکنی کے شعبے میں افغانستان کی مدد کر سکتا ہے اور اس ملک کی ترقی و پیش رفت میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی سفارت خانے کے معاون کے مطابق تہران پابندیوں کے مشکل حالات میں بھی ہمیشہ افغانستانی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے معاون نے اس سے پہلے طالبان کے وزیر اعظم کے معاون سیاسی مولوی عبدالکبیر کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کے ساتھ علاقائی روابط قائم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں پر تاکید کی تھی۔ انہوں نے افغانستان پر مرکوز علاقائی تعاملات میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے کابل کے ساتھ علاقائی تعاملات کو مکمل کرنے کے لیے اپنی کوششیں بڑھا دی ہیں اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات انجام دیے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے سرحدی شہر تائباد کے گورنر نے اعلان کیا تھا کہ دوغارون سرحد سے ایران اور افغانستان کے درمیان سالانہ تبادلے کی سطح $3 ارب سے زائد تک پہنچ جائے گی۔ ایران کے سرحدی شہر تائباد کے گورنر مہدی شیردیل نے صوبہ فارس کے حکام کے دوغارون کی زمینی سرحد کے اجتماعی دورے کے دوران اعلان کیا تھا کہ دوغارون کی سرحد سے ایران اور افغانستان کے درمیان سالانہ تبادلے کی سطح $3 ارب سے زائد تک پہنچ گئی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ اقتصادی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوغارون ایران اور افغانستان کا سب سے اہم اقتصادی مرکز ہے، جو ایران اور صوبہ خراسان رضوی کا برآمدی سامان اس ملک کو فراہم کرتا ہے اور مشرقی ہمسائے میں 30 ملین افراد کے لیے بازار کی اشیاء فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایران کے سرحدی شہر تائباد کے گورنر مہدی شیردیل نے مزید کہا، ہم نے شہر کی تمام طاقتوں اور صلاحیتوں کو دوغارون اقتصادی زون میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جو کہ افغان حکومت کے اطمینان و رضامندی کا باعث ہے۔ تائباد کے گورنر نے کہا کہ اس وقت روزانہ 1200 سے زیادہ ایرانی اور افغانی ٹرک دونوں ممالک کے درمیان سرحد عبور کرتے ہیں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے تمام قومی اور صوبائی اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ سرحد پر مستحکم سیکیورٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں خطے میں مستحکم روزگار کی ضرورت ہے، جو اس سرحدی علاقے میں رہنے والے گھرانوں کی روزی اور معیشت کا حصہ فراہم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلامی کونسل میں شیراز اور زرقان کے عوام کے نمائندے نے اس دورے کے دوران افغانستان کے ساتھ خراسان کے مشرق میں تائباد کی قربت کو ایک سنہری موقع سے تعبیر کیا، جس کی ترقی خطے کی معیشت کی خوشحالی اور متحرک ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اسلامی کونسل میں شیراز اور زرقان کے عوام کے نمائندے جعفر قادری نے مزید کہا، دوغارون کراسنگ افغانستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی سب سے اہم اقتصادی کراسنگ ہے، جو صوبہ خراسان رضوی اور ملک کی اقتصادیات میں بڑا اور بااثر کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 110 برس سے زیادہ عرصہ پرانی اس سرکاری سرحد کی ترقی کے لیے تمام قومی، صوبائی اور علاقائی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور سماجی شعبوں میں روابط کے قیام کا باعث بنے گا۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ دوغارون وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ایران کا رابطہ پل ہے کہا، اس اقتصادی مرکز میں ضروری انفراسٹرکچر کی فراہمی سے افغانستان کی مارکیٹ اور اس ملک کی ٹارگٹ مارکیٹوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، جس سے ایران میں اقتصادی سرگرمیوں میں زبردست تغیر و تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلامی کونسل میں شیراز اور زرقان کے عوام کے نمائندے جعفر قادری نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ تائباد طبی سیاحت کی اہم صلاحیتوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے کہا، افغانستان کے مریضوں کے علاج کے لیے اس شہر میں صحت کی سیاحت کے شعبے کو فعال کرنا ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک اور خطے کے لیے آمدنی کے علاوہ اس سرحدی علاقے میں صحت کے شعبے کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ دوغارون اسپیشل اکنامک زون کا سب سے بڑا کام بندر عباس کے راستے سامان کی آمد و رفت ہے۔ افغانستان، پاکستان اور بعض اوقات ہندوستانی تاجروں اور افغانستان کے دیگر ہمسائے ممالک کا سامان خلیج فارس کے ممالک کے راستے بندر عباس اور بندر لینگے کسٹم تک پہنچایا اور پھر وہاں سے سرکاری دوغارون کراسنگ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوغارون سرحدی ٹرمینل اور خصوصی اقتصادی زون تائباد شہر سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اور افغانستان سے ملحق ہے، جو ایران کے 5 بڑے اقتصادی مراکز میں سے ایک ہے۔ سیاسی امور کے ماہر محسن روئی صفات اس بارے میں کہتے ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ایران، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے اہم سرحدی چیلنجوں میں سے ایک رہا ہے، جس پر عوام کی شرکت سے بازاروں اور سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے خطے میں مستحکم سیکیورٹی قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں پاکستان کو بھی مختلف پیش رفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں سے ایک اہم واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا تھا۔ اس ملک کے مختلف شہروں میں لاکھوں پاکستانی عوام اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے عزاداری کے پروگرام منعقد کر کے شہدائے کربلا علیہ السلام کی مظلومیت پر اشک عقیدت نچھاور کیے اور سوگ منایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نواسے کا پرسہ پیش کیا۔ پاکستان میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور شہداء کربلا کی غم انگیز شہادت پر مجالس عزا منعقد کر کے سوگ منایا اور اشک غم بہائے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے چھوٹے بڑے شہروں کی شاہراہوں پر ماتمی جلوس نکالے، سینہ کوبی کی اور زنجیروں کا ماتم کیا، اور سرکار سید الشہداء اور آپ کے 72 اصحاب با وفا اور اسیران کربلا پر پڑنے والے مصائب و آلام کو یاد کر کے آنسو بہائے اور ماتم کیا۔ پاکستان کی نیوز چینلز عشرہ محرم کے آغاز سے ہی ان مقدس اور سوگ کے ایام میں خوشی کے پروگرام کم نشر کرتے ہیں اور 9 محرم الحرام اور عاشورہ کے دنوں میں اپنے اہم پروگراموں کو حذف کر کے اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت اس ملک کے مختلف شہروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے پروگراموں اور بڑے ماتمی جلوسوں کی براہ راست کوریج کرتے ہیں۔ پاکستان کے ٹی وی چینلوں نے 9 محرم الحرام کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، سکردو، گلگت، کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، مظفر آباد، جھنگ، میاں والی، لاڑکانہ، فیصل آباد، سرگودھا، چکوال اور کشمیر وغیرہ میں منعقد ہونے والے مجالس عزا اور جلوسائے عزا کو براہ راست نشر کیا اور اپنی نشریات کو ان پروگراموں کے لیے وقف کر دیا۔ سامعین، تاسوائے حسینی اور عاشورہ حسینی کے دن دسیوں ہزار حسینی عزاداروں نے پرشکو انداز سے نماز ظہرین و مغربین با جماعت ادا کی۔ پاکستان میں حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے پاکیزہ خاندان سے محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کے چاہنے والوں میں صرف برادران اہل سنت ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی بہت سے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے غیر مسلم افراد بھی ہیں جو ہر سال محرم کے دوران امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا پر ہونے والے ظلم و ستم پر ماتم و گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اہل سنت مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محرم کے مہینے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بہت شدید والہانہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور محرم و سفر کے مہینے کے احترام میں ان دو مہینوں میں شادی بیاہ کی تقریبات بھی منعقد نہیں کرتے۔ سامعین کرام، گزشتہ ہفتے پاکستان میں فلسطینی حامیوں کا دھرنا کہ جو غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، اسلام آباد حکومت کی طرف سے فلسطین کے لیے فوری امداد بھیجنے کا اقدام اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کا نام دہشت گردی کی فہرست میں قرار دینے کا مطالبہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ راولپنڈی شہر میں غزہ کے عوام کی حمایت اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں پاکستانیوں کا بڑا مظاہرہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا، اور شرکا نے راولپنڈی شہر کا مرکزی چوراہا بند کر دیا جو اسلام آباد شہر کی طرف جاتا ہے، اور اعلان کیا کہ جب تک حکومت پاکستان ان کے مطالبہ تسلیم نہیں کرتی وہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ لبیک موومنٹ پارٹی کے سربراہ حافظ سعد حسین نے، کہ جو غزہ کے لیے عظیم دھرنے کی قیادت کر رہے تھے، نے کہا کہ ہمارا سب سے اہم مطالبہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا قیام ہے، اور حکومت پاکستان کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں اسرائیلی پروڈکٹ کا باضابطہ بائیکاٹ، فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی فوری ترسیل اور صہیونی حکومت کے وزیراعظم کا نام پاکستانی حکومت کی طرف سے دہشت گرد عناصر کے فہرست میں شامل کرنا ان کے مطالبات ہیں، اور ہم اپنے مطالبات پورے ہونے تک اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت کے قرب و جوار میں فلسطینی حامیوں کا دھرنا ایسے وقت میں جاری رہا کہ جب حکومتی نمائندوں نے دھرنا دینے والوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پاکستان سمیت اسلامی ممالک میں غزہ کے عوام کی حمایت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ کی پٹی میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران صہیونی حکومت کے جرائم میں شہید ہونے والوں کی تعداد 39,000 سے زائد بتائی ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ تقریباً 10 مہینوں سے جاری ہے، اور اس حکومت کے ظالم و جابر فوجی شہریوں کی پناہ گاہوں اور اجتماعی مراکز کے علاوہ عمارتوں اور مکانات کو مسلسل اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے القاعدہ کے ہلاک رہنما کے قریبی ساتھی کو گرفتار کیا ہے، جس کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ امین الحق کو گجرات شہر میں ریاست پنجاب کی انسداد دہشت گردی فورسز کے بنیادی انٹیلیجنس آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ صوبائی پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل عثمان اکرم نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ القاعدہ کے معزول دہشت گرد گروہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردی کے فہرست میں شامل ہے، کہ جو اسامہ بن لادن کی حفاظت کا انچارج تھا۔ پاکستان کے اس سیکیورٹی اہلکار نے مزید کہا کہ عالمی دہشت گردی کی فہرست میں شامل افراد کی شناخت اور گرفتاری کا آپریشن جاری رہے گا۔ سیاسی امور کے ماہر عباس خٹک اس بارے میں کہتے ہیں، پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں، تاہم اس معاملے میں ان کا امریکہ سے شدید اختلاف ہے، کیونکہ واشنگٹن اسلام آباد پر دہشت گردی کے خلاف دوہرے رویے کا الزام عائد کرتا ہے، جبکہ پاکستان خود کو دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار جانتا ہے، لیکن امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کا سرپرست سمجھتا ہے، جس سے پاکستان سخت ناراض ہے۔ پاکستان کے صوبائے پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی فورس CTD کے اہلکاروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمہ CTD کے مطابق دہشت گرد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے، اور امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے ماضی میں بھی فلسطینی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں اور مستقبل میں بھی اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرے گی، اور حکومت پاکستان اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد کرے گی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان، تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا ختم کرانے کے لیے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے کہا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کی حمایت کی قدر کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انجام شدہ مذاکرات میں طے پایا ہے کہ حکومت تحریک لبیک پاکستان کی تمام شرطیں قبول کرے گی، اور اس کے عوض تحریک لبیک کے پاکستان اسلام آباد کے فیض آباد اسکوائر پر جاری اپنا دھرنا ختم کر دے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت پاکستان اس سے پہلے بھی فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان روانہ کر چکی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کی بنا پر حکومت 31 جولائی تک ایک اور امدادی کھیپ غزہ کے عوام کے لیے ارسال کرے گی، جس میں 1000 ٹن غذائی اشیاء، دوائیں اور روزمرہ کی ضرورت کے سامان شامل ہوں گے۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ نتنیاہو اور صہیونی حکومت نے سنگین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور وہ دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں، اور ہم عالمی برادری اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام افراد کو سزا دی جائے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس سلسلے میں تمام پاکستانیوں کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے گزشتہ ایک ہفتے سے راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے رکھا تھا، جس سے حکومت کی جانب سے مطالبات مان لیے جانے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ تحریک لبیک نے اپنے احتجاجی دھرنے میں غزہ کے عوام کے لیے امدادی سامان بھیجنے، صہیونی وزیراعظم کو دہشت گرد قرار دینے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں چمن میں باب دوستی پر 9 ماہ سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ دھرنا پاسپورٹ ٹریولنگ پالیسی کے خلاف 9 ماہ سے جاری تھا، اور دھرنے کے شرکا اور حکومتی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے پر دھرنا ختم کیا گیا۔ مظاہرین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی کامیابی کے بعد چمن بارڈر پر کاروبار پھر سے پہلے کی طرح بحال ہوگا اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت اور دھرنا قیادت کے درمیان طے پایا ہے کہ بارڈر پر عوام کی آمد و رفت کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے گا، لوگوں کے روزگار کے لیے بھی پرانے طریقہ کار پر ان کو آنے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اب باب دوستی سے چمن کے لوگ شناختی کارڈ اور افغانستان کے علاقے سپین بولدک کے مقامی افراد تذکیرہ افغان شناختی کارڈ پر آمد و رفت کر سکیں گے، جبکہ دیگر تمام شہروں کے لوگ پاسپورٹ پر آمد و رفت کر سکیں گے۔ عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ բադր 5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Տագագիներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 123 այայից մինչև 132-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإن إلياس لمن المرسلين